الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذرياته وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہوں اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے اس آیت سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میرا موضوع آج کا حکمت نماز ہے. اس گفتگو کو میں اپنے پانچ حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلے حصے میں انشاءاللہ نماز کی حقیقت کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد ارکان نماز کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اوقات نماز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد نماز کے جو آداب ہیں وہ ہمیں کیا برتنے چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں نماز کے معاشرے پر جو اثرات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ انسان ازل سے اپنی ارزداشت، اپنی گزارشات، اپنی خواہشات کسی کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے غموں کو پر کرے، غموں کی جو ایک موج اس کے دلوں کے اندر موجن ہو جاتی ہے اس کا کوئی مداوع ہو، اس کی جو اپنی خواہشات ہیں، اس کی جو اپنی طلب ہے اس کا کوئی جواب دے، اس کو کوئی پورا کرے. پھر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو کسی کے آگے جھکائے، عرض و نیاز کرے، اپنی بے قرار روح کو تسکین پہنچائے اور اپنے بے چین دل کی تشفی کی تلاش میں وہ سرگردہ رہتا ہے. چنانچہ انہی ساری خواہشات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف معاشروں اور مختلف مذہبوں نے مختلف طریقہ اختیار کیا. دیگر مذاہب کی اگر ہم مطالعہ کریں تو بعض مذاہب میں گانا ہے، مضامیر ہیں، بعض مذاہب میں دعا ہے جو مانگی جاتی ہے، بعض مذہب کے اندر بھجن گایا جاتا ہے اور بعض مذہب اور معاشرے کے اندر موسیقی سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ اپنے دل کی تشفی اور اپنے روح کو قرار بخشنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن حقیقتاً ایک وہ ذہن اور ایک وہ دل جو ان چیزوں کو صرف بہلاوا سمجھتا ہے وہ پھر بھی متلاشی رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آئے کہ اس کے روح کو تسکین ہو. چنانچہ یہی بات ایک شاعر کے زبان سے اس انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میں اپنی جبین جھکانا چاہتا ہوں، میں اپنی پیشانی رگڑنا چاہتا ہوں، میرے دل کا قرار صرف وہاں حاصل ہوگا کہ جو میری ہر بات کا، ہر دعا کا، ہر مطالبے کا کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی مداوع، کوئی نہ کوئی حل میرے سامنے رکھے. اس صورتحال کے تحت جب بندہ گزرتا ہے تو اس کو ایک آواز آتی ہے، اور یہ آواز سورہ طہ میں ہمارے سامنے بڑے اچھے انداز میں رکھی گئی ہے. فرمایا لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود کے قابل نہیں ہے سوائے میرے. انداز دیکھیے، بڑا شاہانہ انداز ہے. انداز دیکھیے تو جلال سے پر ہے، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے. لا الہ الا انا، فرمایا کہ میرے سوا اور کوئی نہیں ہے اور میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے ہی طرف آؤ. فعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، اور صرف عبادت کی اس انداز سے کرو کہ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی تمہارے درد کا مداوع نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے غم پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی ہے تو وہ صرف میں ہوں. میری طرف آؤ، میری عبادت کرو، میری بارگاہ میں سر جھکاؤ، اور میری یاد کے لیے اور مجھے پہچاننے کے لیے اور اپنے غم کا مداوع کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو. قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کچھ لوازمات ہیں جو تم کو پورے کرنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم صرف نماز پڑھ کے نہ رہ جاؤ، بلکہ دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرو. فرمایا کہ وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور پھر خود بھی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. یہ جواب ہم کو مل رہا ہے کس کی طرف سے؟ اس ہستی کی طرف سے کہ جو ہمارے غم اور ہمارے درد کا مداوع کرنے کو تیار ہے اور ہم کو بتا رہی ہے کہ ادھر آؤ اور یہ طریقہ ہے تمہارے لیے. چنانچہ جو روح اس بات کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو. وہ اس پر تیار ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود نماز قائم کرے، بلکہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ نماز قائم کرو. اب یہ نماز جو قائم کی جاتی ہے، اس کی ذرا حقیقت سمجھیے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز ہے. اس نماز کو چھوڑ دیجئے آپ تو اللہ کے بندے اور کفر میں کوئی فرق نہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. نماز کو اگر ہم چھوڑ دیں، نماز کو ترک کر دیں ہم، تو ہم لاکھ اپنے کو اپنی زبان سے مسلمان کہتے رہیں، لیکن حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کفر کے اندر داخل ہو گئے ہو. تم نے وہ دیوار توڑ دی ہے جو تمہارے درمیان و کفر کے درمیان میں حائل تھی. چنانچہ قرآن بھی اسی کو کہتا ہے، وہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. معنی کیا ہے؟ کہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے، جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جن کی نظر میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، ان میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب لا محالہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کیسے قائم کی جائے، یعنی اس کے ارکان کیا ہیں، یہ کس طرح پڑھی جائے. پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب. اللہ تعالیٰ ایک نماز کا نقشہ کھینچ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ نماز کا پہلا رکن یہ ہے، وہ قیام ہے، کھڑا ہونا. اس قیام کے اندر دو باتیں جو ہیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی، ورنہ آپ کا قیام مکمل نہیں. ایک تو یہ کہ قرأت ہونی چاہیے، فَأَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو قرآن میں سے جو تمہارے لیے آسان. اور پھر پڑھو کیا؟ وہ چیز کہ جو سورہ فاتحہ کہلاتی. سورہ فاتحہ ایک مناجات ہے، ایک دکھی دل کی فریاد ہے. کس کی بارگاہ میں؟ کہ جو اس دکھ کا جواب دے سکتا ہے، اس دکھ کو خوشی سے بدل سکتا ہے. اور انداز کیا ہے؟ کہ پہلے اس کی تعریف کیجئے اور اس کے بعد پھر اپنا جو مطالبہ ہے، اپنی جو مناجات ہے، وہ اس کے سامنے رکھیے. اور پھر یہی نہیں بلکہ قیام تو آپ جتنا طول دیں، اس نماز میں اتنی ہی افضلیت پیدا ہو جاتی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، اور مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ سب سے افضل نماز وہ ہے کہ جس میں سب سے طویل قیام کیا جائے. اور ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم نے تو ادھر ہاتھ باندھا اور رکوع میں چلے گئے، پتہ نہیں کیا پڑھا بھی صحیح یا نہیں پڑھا، الفاظ بھی صحیح طور سے ادا ہوئے یا نہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اس سے مناجات کر رہے ہیں, اپنی باتیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ہم کو اس انداز سے رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اس لیے کہ کام تو اسی سے کرانا ہے, اور جتنی دیر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اتنا ہی ہمیں ہمارے لیے مفید اور ہمارے لیے بخشش کے قابل. چنانچہ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات کہی کہ بحرف می تماں گفتم تمنائے جہانی را, من ذوق حضوری طول دادم داستانی را. میں اپنی بات چند الفاظ میں بھی ادا کر سکتا تھا, میں یہ کہہ سکتا تھا آپ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما اور مجھے ہر وہ چیز دے کہ جو میرے لیے فائدے مند ہو. بات ختم ہو گئی, اس سے زیادہ انسان اور کیا مانگتا ہے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ کی جو حضوری ہے اس کو چاہتا ہوں, اور اس حضوری سے باہر نہیں نکلنا چاہتا, اور اس کی خاطر میں نے اپنی داستان, اپنی مناجات, اپنے مطالبات آپ کے سامنے دراز کر دیے. یہ انداز ہونا چاہیے قیام کا, اور رت کا یہ انداز ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور درجہ ہے اس کا, بارگاہی کا اور حضوری کا, کہ آپ جھک جائیے. وہ آپ کا خالق ہے, وہ آپ کا آقا ہے, وہ ہر چیز کا آپ کا جواب دے سکتا ہے. اپنی عاجزی کا اظہار کیجئے, تعظیم کا اظہار کیجئے, اور اپنی کمر کو دوہرا کر لیجئے. آپ چنانچہ رکوع جو ہے وہ اس لیے ہمارے سامنے رکھا ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ بندگی کا معراج اور کسر نفسی کا معراج یہ ہے کہ آپ اپنے کو زمین پہ گرا دیں, سجدے میں چلے جائیں, اپنی پیشانی زمین پر رگڑ دیں کہ کسی کے قدموں کے اوپر آپ گر گئے. یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو جس کے قدموں پر آپ نے سر رگڑ دیا ہے, اگر آپ اس کو آپ سے کوئی ہمدردی ہے, کوئی تعلق ہے, تو وہ آپ کا سر اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ مانگو کیا مانگو. جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ اے اللہ تو میری بات کو پورا نہیں کر دے گا, میں تیرے دربار سے بغیر لیے ہوئے نہیں جاؤں گا, اور اس کے لیے جب تک ممکن ہے میں اپنی پیشانی اور اپنی ناک تیری بارگاہ میں رگڑتا رہوں گا. گویا یہ بندگی کی معراج ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ. صرف یہی نہیں بلکہ جو رکوع اور سجدے میں جو بات ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد ہی تو ہے. پھر نماز ختم اس وقت ہوتی ہے کہ جب آخر میں آپ بیٹھتے ہیں, یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے. اس میں بھی اللہ سے آپ مکالمہ کرتے ہیں, اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنی مناجات اور اپنی دعا اور اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں. یہ چیزیں اگر آپ کی نماز میں نہیں ہیں, یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو آپ کی نماز نہیں. یہ فرائض ہیں نماز کے, یہ ارکان ہیں نماز کے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو کیا چیز ہے یہ؟ یہ اللہ کی تکبیر ہے, یہ اللہ کی تحمید ہے, یہ اللہ کی تسبیح ہے, یہ قرأت قرآن ہے, یہ مناجات ہے اور دعا ہے, اور انہی سب چیزوں کو ایک شکل, ایک انداز اور ایک سسٹم میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ تم اپنی بات کہنا چاہتے ہو, تم اپنے دل کی تشفی چاہتے ہو, تو آؤ یہ انداز ہے, اس انداز سے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ رکوع کے لیے ہے کہ وارکعوا واسجدوا وعابدوا ربکم. رکوع کرو, سجدہ کرو, اور اللہ اپنے رب کی عبادت کرو. حکم ہے یہ کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو, یہ نماز کے ارکان میں سے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور اللہ کے بندے, نیک بندے تو وہ ہیں جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. تو قرآن جگہ جگہ نماز کی جب بات کرتا ہے تو مختلف انداز سے بات کرتا ہے کہ قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. چنانچہ ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز آپ سے چھوٹ جائے تو پھر وہ آپ کی نماز نہیں, آپ کو نماز دہرانی پڑے گی. اب اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ نماز ہم کیسے پڑھیں, آئیے ذرا اس پہ غور کریں کہ کب پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں جانے کا جو یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے تو کب اختیار کیا جائے؟ ویسے تو حقیقت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس وقت آپ چاہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں, سوائے چند ان وقتوں کے جو مکروہ قرار دیے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ آپ سے رکھا ہے فرض نمازوں کا، کہ جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں، ان کی حفاظت کی جانی چاہیے. ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں کے اوپر نماز فرض کر دی گئی وقت کی پابندی کے ساتھ. کتنا بڑا سبق ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم آؤ ہماری بارگاہ میں، اجازت چاہتے ہو، داخلہ چاہتے ہو، قیام چاہتے ہو، رکوع کرنا چاہتے ہو، سجدہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے وقت مقرر ہیں، اس کے اوقات مقرر ہیں، آؤ. صلاح عام ہے، ان اوقات میں ہمارے سامنے آؤ. وہ اوقات کیا ہیں؟ چنانچہ ہمارے سامنے ایک آیت آتی ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو کب؟ لدلوک الشمس، سورج کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر الى غسق اللیل، اس وقت تک جب تک کہ رات بھیگ نہ جائے، رات خاصی رات گزر نہ جائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھو. اب ذرا غور کیجیے ان اوقات کے اوپر، بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ سورج کا زوال شروع ہو اس وقت سے لے کر کے رات جب تک بھیگ نہ جائے نماز قائم کرو. اس میں ظہر کا وقت آ گیا، سورج کا زوال شروع ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس میں عصر کا وقت آ گیا، اس میں مغرب کا وقت آ گیا، اس میں عشاء کا وقت آ گیا. پھر فرمایا وقرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھو. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، نماز قرآن پڑھو. تو یہ قرآن الفجر کے معنی کیا ہیں؟ کہ فجر کی نماز پڑھو. اور ایک معنی یہ ہے اس کی کہ قرآن کی تلاوت کرو اپنے فجر کی نماز میں. تلاوت تو ہر نماز میں کرتے ہیں آپ، لیکن فجر کے وقت اس تلاوت کو طول دیں، آپ لمبی تلاوت کی جائے. اور پھر فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی یہ قرآن کی تلاوت، فجر کی نماز میں یہ تلاوت، اس کے گواہ ہوتے ہیں ملائکہ، آتے ہیں وہ سنتے ہیں اور گواہی لکھتے ہیں کہ ہمارے بندے نے طویل قرت کی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا. ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے، فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. تسبیح کرو، تعریف کرو اللہ تعالی کی سورج کے نکلنے سے پہلے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمام مفسرین اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جب قرآن میں کہیں تسبیح اور تحمید اور ذکر کا تذکرہ ہو اور اس کے ساتھ وقت بتا رہا ہو قرآن، تو وہاں مراد نماز ہوتی ہے. ورنہ عام ذکر جو ہے، جو ورد ہے یا وظیفہ ہے یا دعا ہے، اس کے لیے تو کوئی وقت مقرر نہیں، آپ 24 گھنٹے صبح و شام کرتے رہیں. لیکن جب وقت مقرر کیا گیا تو وہاں مراد نماز سے ہے. تو فرمایا اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کے وقت، وقبل غروبہا یعنی عصر کے وقت، غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل رات کے دونوں طرف. انا کہتے ہیں عربی زبان میں ٹیوب کو، نلی جس کو ہوتی، اس کے معنی کیا ہے؟ دونوں سرے کے اوپر، جب رات شروع ہو چکی اس وقت اور جب رات بھیگ چکی ہے اس وقت. پتہ یہ چلا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے ہمارے سامنے ہے. پھر فرمایا کہ واطراف النہار، اور دن کے دونوں طرف، دن کا دونوں طرف جو ہے اس میں ظہر اور عصر کا تصور جو ہے سامنے آیا. پھر فرمایا کہ لعلک ترضیٰ، یہ اوقات تو ہم نے اس لیے مقرر کر دیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی بندے کی رضا چاہی گئی اس کے اندر کہ یہ جو اوقات ہم نے مقرر کیے ہیں تمہارے لیے بڑے آسان ہیں، تمہارے دن بھر کی جو مصروفیات ہیں ان میں سے وہ وقت ہم نے چنا ہے کہ جس میں تمہارے لیے سہولت ہے، تم جس پر راضی ہو جاؤ. اگر آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے ہمارے لیے یہ سہولت ہے اس کے اندر، فجر کے وقت کے اوپر ذرا غور کیجیے، سونے کے بعد جب ہم صبح اٹھتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، جب نسیم سحری چل رہی ہوتی ہے، فضا سہانی ہوتی ہے، پوری کائنات جھوم رہی ہوتی ہے، آپ ذرا گھر سے باہر نکل کر کے دیکھیے کہ منظر کیا ہوتا ہے. آپ کی طبیعت میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کچھ وقت باہر اس فضا میں آپ گزاریں. ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہماری صحت بن رہی، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بندے ہیں، اور اس اچھے وقت کے اوپر ہم کو اپنے اس خالق کائنات کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سجدے میں گر جانا چاہیے کہ اس نے ہم کو اتنی اچھی نیند دی، اور جب نیند سے اٹھایا تو اتنا اچھا سہانا وقت دیا. پوری کائنات جھومتی ہے، چرند و پرند سب کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں. چنانچہ انسان کو بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جانا چاہیے. اس کے بعد جب آپ دن بھر کام کرتے ہیں اور تھکے ہوئے جب آپ دوپہر میں آرام لیتے ہیں، ایک طویل عرصہ ہے جو فجر کے بعد سے یہ گزرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عرصے میں آپ اپنے خالق کو، اپنے حاکم کو اور اپنے آقا کو آپ بھلا بیٹھے ہوں، اور اب آپ آرام کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے کھڑے ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کو پھر یاد کیجئے کہ جس نے آپ کو توانائی بخشی، جس نے آپ کو وقت دیا، جس نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ دنیا کے کاموں میں اس کو لگائیں اور اپنے لیے رزق اور اپنے لیے سہولتیں مہیا کریں. اس کے بعد پھر جب آپ شام کے لیے وقت، جب سورج ڈھل جاتا ہے، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، تفریح کے لیے نکلتے ہیں، میل ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، وہ وقت بھی ایسا ہے کہ جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے آپ کو یہ تفریح کا وقت مہیا کیا، کس نے آپ کو وہ موقع دیا کہ آپ اپنی توانائی کو دوبارہ آپ جلا دیں، آپ اپنے جسم کو آرام پہنچائیں آپ. اور چنانچہ عصر کی نماز بھی اس لیے ہمارے سامنے رکھی ہے. پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے، آپ گھروں کو لوٹتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غذا کی طرف آپ بڑھتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ گویا دنیا کے سارے کام سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ ہمارے دل میں رہنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں ہم کو کھڑا ہو جانا چاہیے. پھر جو چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد جب آپ ایک لمبے استراحت اور آرام کے لیے لیٹنے جاتے ہیں، اور رات بھیگ چکی ہوتی ہے، اور گویا کہ زندگی سے آپ موت کی طرف بڑھتے ہیں، ایک عارضی موت کی طرف بڑھتے ہیں آپ، تو وہ وقت ایسا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ وقت شیطان کے لیے بہت آسان ہے اور بندے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ شیطان کے حملے سے بچے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم ویڈیو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی میں کوئی لیٹ نائٹ فلم آ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم ٹی وی کھول دیتے ہیں، تاش لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ایسے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے، پروڈکٹیو کام نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ اس وقت پر شیطان کا حملہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے ہم کو یاد کر لو، اور ہماری بارگاہ میں اپنی باتیں رکھو، مغفرت چاہو، جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں، ان کے لیے گڑگڑاؤ، اور پھر تم بستر کے اوپر جاؤ. تمہیں کیا پتا کہ تم دوبارہ دوسری صبح دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے. مختصراً یہ وہ حکمتیں ہیں ان پانچ وقت کی نمازوں کی جن کا حکم قرآن میں ہم کو دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا، ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ہم کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کن اوقات میں پڑھی جائے، لیکن اس کے آداب کیا ہیں؟ ہر کام کے لیے ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے، ایک مینر ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے. چنانچہ نماز جو اللہ کی عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی بھی کوئی تہذیب ہونی چاہیے، اس کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے، اس کے بھی کچھ مینرز اور ایٹیکیٹ ہونے چاہیے. وہ مینرز اور وہ ایٹیکیٹ اور وہ آداب کیا ہیں؟ اس کو میں دو حصوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک تو وہ کہ جو ظاہری آداب ہیں اور ایک وہ کہ جو باطنی آداب ہیں. ظاہری آداب میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے وضو. حدیث ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن ذرا وضو کے معنی سمجھیے، ہم جب کام کرتے ہیں، دنیا کی مصروفیات میں ہم مشغول رہتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اوپر گرد جمتی ہے، آلائشیں جمتی ہیں، مادے جمتے ہیں، کچھ کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں ان چیزوں کے جمنے سے. چنانچہ ہم گندگی جو ہے، جراثیم جو ہیں، وہ چیزیں ہمارے جسم پر آ جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ایک عام صحت مند انسان کے لیے. چنانچہ وضو جو بات ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ کہ وہ حصے جو کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ ہے، منہ ہے، پیر ہیں، ان کو صاف کر لیا جائے، ان کو دھو لیا جائے، پاک ہو لیا جائے. کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں کہ جس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں. وہاں ہم کو پاک ہو کر کے جانا چاہیے، غلاظتوں سے بچنا چاہیے، اس کو دور کر دینا چاہیے. اب بات صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کی جسمانی غلاظت کی بات ہو رہی ہو، یہ تو روحانی غلاظت کی بات بھی ہے، تصور کی بات ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں وہاں صاف و ستھرے ہو کر کے جائیں، آپ نہا کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں. آپ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو گئی ہے کہ نہانا ہو تو غسل کر کے جائیے آپ، اور اگر آپ کو پانی نہ ملے تو ذہنی پاکی اور تصور کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس بات کی طرف لازمن ہم کو لے جاتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس کو کرنے سے ہمارا ذہن تو پاک ہو، ہمارے تصور میں ایک بات یہ تو آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم کو پانی نہیں ملا ہے تو ہم اپنے کو کس طرح سے پاک کریں. اس کے لیے شرع نے ہمارے سامنے تیمم کا حکم رکھا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ تیمم سے آپ کا جسم واضح پاک نہیں ہوگا، لیکن آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ یقینی اس سے متاثر ہوگی کہ کسی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ذہن پاک ہو اور آپ کا جسم پاک ہو اور آپ کی روح پاک ہو. چنانچہ اگر پانی نہ ملے تو ہم کو تیمم کرنا چاہیے. دوسری چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے لباس. اب ذرا غور کیجئے، جب ہم اپنے کسی باس کے سامنے، کسی آفیسر کے سامنے جاتے ہیں تو فطری عمل ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا لباس پہنیں، ٹائی لگائیں، سوٹ پہنیں، کم سے کم سر میں تیل ہو، کنگھی ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، کریم لگی ہوئی ہو. ہمارا باس ہم کو دیکھ کر کے غلیظ آدمی نہ سمجھے، بد تہذیب نہ سمجھے، ورنہ ہم اپنی بات جو کہنے جا رہے ہیں وہ تو ہماری بات نہیں سنے گا. بات سننا تو بہت دور ہے، وہ تو ہم کو منہ لگانا پسند نہیں کرے گا. کہے گا میاں تمہارے بدن سے تو بدبو آ رہی، تمہارے یہ کپڑے کتنے میلے، چلو نکلو باہر جاؤ، پہلے صاف ستھرے ہو کے آدمی بنو پھر آؤ یہاں پر. چنانچہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. باس کی بات تو بہت دور ہے. معاشرے میں ہم کسی اپنے بزرگ سے ملنے جائیں، معاشرے میں ہم اپنے دوست احباب سے ملنے جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، کسی اجتماع میں جائیں، تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ جو لباس ہم نے گھر میں پہنا ہوا ہے، جو سکڑ چکا ہے، جس پہ استری نہیں ہے، جس پہ میل جم چکی ہے، جس کو پہن کے ہم لیٹ چکے ہیں، اس لباس سے ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے. یہی تہذیب ہے، یہی مینر ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے خالق اور اپنے آقا کے دربار میں جب کھڑے ہوں آپ تو ہر لباس میں کھڑے ہو جائیں؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں. چنانچہ فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، ہر مسجد میں، ہر سجدے میں، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر. اپنی زینت کو اختیار کرو. اپنی زینت سے مراد یہ کہ تمہارے معاشرے میں جو لباس زینت سمجھا جاتا ہے اس کو پہنو. اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ سو کے اٹھے اسی سلیپنگ سوٹ کے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیا کہ جی ہم تو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم تو بڑے نمازی ہیں. ہم نے لمحہ بھر کے لیے بھی یہ غور نہیں کیا کہ یہ لباس اس قابل نہیں ہے کہ کسی کے دربار میں کھڑا ہوا جائے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے بنیان پہن لی، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے بنیائن پہن لی اور تہمت پہن لیا اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے سر کے اوپر رومال باندھ لیا اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زینت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوا کہ جب تم سجدے میں جاؤ، جب مسجد کے لیے جاؤ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو زینت اختیار کرو؟ پتہ نہیں. چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معارف القرآن میں واضح کیا ہے اس بات کو، اور یہ میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جو لوگ بنیائن پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ سلیپنگ سوٹ میں نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیپنگ سوٹ دیا ہے، ان کو فضل عطا کیا ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت اپنا لباس بدلتے ہیں. جو اس کو فضل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، جو غریب ہے، جس کے پاس صرف ایک تہمت ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے، جو اپنی زینت کو بنا سکتا ہے معاشرے کے مطابق. اور مفتی محمد شفیع نے یہ بھی فرمایا کہ جو رومال باندھ کر کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں، تو اس کی نماز یا تو فاسد ہے یا مکروہ. ذرا رومال کے اوپر غور کیجئے. بنیائن تو خیر بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، سلیپنگ سوٹ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن رومال نہیں سمجھ میں آتا صاحب. رومال تو ہم کو کہا جاتا ہے کہ باندھو سر پہ، ننگے سر نماز نہ پڑھو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے معاشرے میں کیا یہ تہذیب میں شامل ہے کہ آپ اپنے باس کے سامنے جائیے تو سر پہ رومال باندھ لیجیے؟ کیا یہ تہذیب میں شامل ہے کہ آپ اپنی کسی پارٹی میں جائیے، اپنے دوست احباب سے ملنے جائیے تو سر پہ رومال باندھ لیجیے؟ جب نہیں شامل ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت کیسے آپ نے سر پہ رومال باندھ لیا؟ یہ مفتی محمد شفیع صاحب کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اس منصب پہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو فتویٰ دوں اور بات کرتا ہوں، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بن کر کے، سنور کر کے کھڑے ہوئیے، اچھے لباس میں کھڑے ہوئیے، تاکہ دیکھنے والا دور سے یہ سمجھے کہ آپ نے اپنے کو سنوارا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں بغیر دوپٹے کے نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ دوپٹہ جو ہے وہ بھی اسلامی معاشرے میں عورت کے لباس کا ایک جز ہے، اور اس کے بغیر وہ نہیں آ سکتی باہر دوسروں کے سامنے، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ بغیر دوپٹے کے نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ ظاہری آداب میں سے ایک ادب ہے. پھر فرمایا، پھر دوسرا ادب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اذان. اذان جب ہو نماز کی تو ہمیں اس اذان کا جواب دینا چاہیے. یہ ہماری طلبی ہو رہی ہے، ہم کو بتایا جا رہا ہے، گھنٹہ بج رہا ہے. اگر آپ مدرسے میں جا رہے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ آفیسر بھی ہیں، تو وہاں بھی تو گھڑی لگی ہوئی ہے نا کہ آؤ اس وقت حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں. تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے. اذان کا ایک ایک لفظ دہرایا جائے، اور جب نماز کے لیے بلایا جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا جواب دیا جائے. یہ ظاہری آداب میں سے ہیں جو نماز کے ساتھ ہم کو پورے کرنے چاہیے. پھر جس جگہ ہم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، ادب یہ ہے، مینر یہ ہے کہ وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. اگر خشک زمین ہے تو خشک زمین تو اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اگر زمین خشک نہیں ہے تو کوئی صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے، کوئی جانماز ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھیں، اس لیے کہ پاکی اور طہارت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ناپاکی میں اللہ تعالیٰ نماز ہماری قبول نہیں کرتا. پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو لوگ اپنے کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، ان سب کو ایک جماعت کے اندر ہونا چاہیے. انفرادی طور پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ انفرادیت کو بھی نوازتا ہے اور انفرادیت کی بھی تلقین کرتا ہے، لیکن جہاں کام اجتماعی بنیاد پر ہونا ہے، جو کام فرض ہے، وہاں اجتماعیت کے تحت جماعت بندی ہونی چاہیے، اور جہاں فرض نہیں ہے وہاں اپنی انفرادی جلا ہونی چاہیے، اپنی انفرادی رائے ہونی چاہیے، اپنا انفرادی انداز ہونا چاہیے. اسی لیے نفل نمازوں کے لیے اور ان نمازوں کے لیے کہ جو فرض نمازیں نہیں ہیں، تلقین یہ ہے کہ انفرادی طور پر اس کو پڑھا جائے. یہ بھی نماز کے آداب میں سے. چنانچہ جماعت کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو دنیا کے جو مرتبے ہیں، دنیا کے جو مدارج ہیں، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، وہاں سب مٹ جاتے ہیں. خواہ وہ بادشاہ ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، کالا ہو یا گورا، بوڑھا ہو یا بچہ، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہیں، سب اسی کی مخلوق ہیں، سب کی ضروریات ایک ہیں، سب کی مناجات اللہ تعالیٰ کا ہے. سب ایک ساتھ کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اس کی نظر میں جو مساوات ہے وہ دنیا میں کہیں اور اس کا نقشہ ہمیں نہیں ملتا. پھر اقامت ہے اور تکبیر ہے، یہ بھی ظاہری آداب میں سے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے تکبیر کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اس کے بعد دنیا سے علیحدہ ہو کر کے اب بارگاہ ایزدی کے اندر حضوری آپ کو دکھانی. اب ذرا باطنی آداب کی طرف توجہ کر لیں. فرمایا کہ قومو للہ قانتین، جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی وہاں یہ بات آئی کہ قومو للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار بندے کی حیثیت سے کھڑے ہو، ہاتھ باندھے ہوں، نظر جھکی ہوئی ہو، سر جھکا جا رہا ہو اور نظر ایک جگہ کے اوپر ہو، یہ نہیں کہ نظر ادھر ادھر بھاگ رہی. قنوت کے معنی یہ ہے کہ حکم کے منتظر ہیں آپ، ادب کا خیال رکھ رہے ہیں آپ کے کس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے، خشوع ہونا چاہیے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو جھکے پڑتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو یکسو ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور ہر چیز سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ باطنی انداز ہے جو نماز کے اندر ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ایک بڑی اہم بات جو نماز کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے تضرع. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ. تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، جیسے کسی کی بارگاہ میں آپ کسی آفیسر کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں اور اس نے آپ کو یہ نوٹس دے دیا ہو کہ میاں کل سے تمہاری نوکری ختم، بس جاؤ، اس وقت آپ کے ذہن میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آپ کے دل میں پختہ ہو کہ اگر میں اس کو منا لوں گا تو میں دوبارہ نوکری پہ بحال کر دیا جاؤں گا، تو جو کیفیت آپ کے گڑگڑانے کی ہوتی ہے، جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں اس کے سامنے، اپنے کو مٹا دیتے ہیں آپ، یہ وہ کیفیت ہونی چاہیے نماز میں آپ کی اللہ کے سامنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ہمارے سامنے جو روایات آتی ہیں وہ یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے اس قسم کی آواز نکلتی تھی کہ جیسے ہانڈی چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہو اور ابل رہی ہو، تو جو ابلنے کی آواز ہوتی ہے وہ آپ کے سینے سے آیا کرتی. یہ ہے تضرع. آپ کی آنکھ سے آنسو بہنے چاہیے، آپ کی ہچکیاں بننی چاہیے. آنسو میرے وضو تو آہیں میری نماز، یہ نماز کی کیفیت ہونی چاہیے. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے وہ پھر لہو کیا ہے. نماز میں جو کیفیت ہو وہ یہ کیفیت ہو. پھر ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، تب تو شاید کچھ جواز بن جائے، شاید وہ بھی، لیکن ہم تو نماز مارے باندھے پڑھتے ہیں. ہماری نماز میں تضرع نہیں ہوتا، ہماری نماز میں خشوع نہیں ہوتا، ہماری نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی. پھر ہم یہ کیسے تصور میں لا سکتے ہیں یہ بات کہ جی ہم تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، ہماری بات سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، ہماری تو کوئی بات پوری نہیں ہوتی. کہ نماز کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے لیے عبادت کریں، کسی اور کے لیے عبادت نہ کریں. کسی مجمع میں آپ پھنس گئے ہیں، مجمع نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ اخلاص کی نماز نہیں، یہ خلوص کی نماز نہیں. مارے باندھے نماز نہ پڑھیں آپ، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھیں آپ. نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی آواز لگ چکی ہے، جماعت کھڑی ہے اور اللہ کا حکم ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں، تب تو آپ کی نماز میں اخلاص ہے، ورنہ آپ نماز پڑھتے رہیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر نماز میں فہم و تدبر ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. جو کچھ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی بارگاہ میں جو عرض ہے آپ کی، جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں آپ کے دل میں تدرو کیسے پیدا ہوگا، خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ چنانچہ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے چند سہولتیں ہم کو دی گئی. وہ سہولتیں کیا ہیں کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ نماز نہ پڑھیے، پہلے نیند کو پورا کر لیجئے آپ پھر نماز پڑھیے. حوائج ضروریہ کی طلب ہو آپ کو تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیے پھر نماز میں آئیے، ورنہ آپ کی توجہ ہمیشہ بٹی رہے گی. پھر بھوک اگر آپ کو لگی ہوئی ہو تو پہلے بھوک کو مٹا لیجئے پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئیے، ورنہ آپ کے دل کے اندر تضرع اور خشوع نہیں پیدا ہو سکتا. سکون سے نماز کی طرف آئیے، دوڑتے اور بھاگتے اور جلدی میں نہ آئیے. حکم ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہے، امام رکوع میں بھی جا رہا ہے اور آپ مسجد کی طرف رواں ہیں تو بھی آپ بھاگے نہیں ہیں. مسجد کا احترام اور مسجد کے وقار کے خلاف یہ بات ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے نماز میں پہنچیں، آپ سکون سے پہنچیے. اپنے دل میں اپنے ذہن میں سکون طاری کیجئے کہ جس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہونے جا رہے ہیں وہاں آپ کی سانس نہ پھول رہی ہو، وہاں آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے مطابق ہی آپ کے تابع نہ ہو. ایسی صورتحال نماز میں نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جب آپ نماز کے اندر ہیں اور آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں آپ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، فہم و تدبر ضروری ہے آپ کے لیے اور چھینک کا جواب نہ دیا جائے. یہ ساری سہولتیں کیوں رکھی گئی؟ اسی لیے کہ ذرا غور کیجئے کہ کس کی بارگاہ میں ہیں آپ، غور کیجئے ان الفاظ کے اوپر جو پڑھے جا رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہوں یا امام پڑھ رہا ہو، اور آپ کی توجہ یکسوئی کے ساتھ اس طرف ہونی چاہیے. آپ کو کوئی اگر سلام بھی کرے اور آپ نماز میں ہوں تو اس کا جواب نہ دیں آپ. یہ اسی لیے ہے، یہ سب یہ آداب میں سے ہے نماز کی. اور نماز کو جلدی نہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی چوری کرتے ہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ بلا نماز کی چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز کا چور ہے کہ جو نہ سیدھی طرح سے رکوع کرتا ہے، نہ سیدھی طرح سے سجدہ کرتا ہے، نہ ٹھیک سے کھڑا ہوتا ہے، نہ ٹھیک سے بیٹھتا ہے. یہ سارے جو نماز کے باطنی آداب ہیں، فہم و تدبر ضروری ہے، خشوع و خضوع ضروری ہے نماز کے لیے. اس کے بعد آخر میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اثرات نماز. یہ نماز، یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت اپنے بندے کو ایسی نہیں بتائی کہ جس کے فوائد نہ ہوں بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کوئی عبادت کریں. جو بھی عبادت اس نے مقرر کی ہے اس میں آپ ہی کے فائدے ہیں. آپ نماز کو دیکھیے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، زکات کو دیکھیے، حج کو دیکھیے آپ، رمضان کو دیکھیے، جو روزے رکھتے ہیں آپ رمضان میں، ان سب کی حکمتوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی بہبود کس عبادت کے اندر شامل ہے. چنانچہ پہلی بات جو ہمارے سامنے نماز کے اثرات میں سے آتی ہے وہ طہارت اور پاکیزگی. نماز کے لیے جو ہم تیاری کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں یا ہم تیمم کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم پاک رہے، ہم صحت مند رہیں. وہ آلائشیں، وہ جراثیم جو لگ گئے ہیں ہمارے جسموں پر، ان سے ہم بچیں. اسی لیے ہم کو وضو کا حکم دیا گیا، اسی لیے مسواک کا حکم دیا گیا، اسی لیے غسل کا حکم دیا گیا. کیا دنیا میں کوئی عبادت ایسی ہے کسی مذہب کی کہ جس نے اپنی عبادت کی شرائط میں یہ چیزیں شامل کر دی ہیں؟ نہیں، سوائے نماز کے اور کوئی عبادت دنیا میں آپ کو نہیں ملتی. پھر ستر پوشی اور زینت کا حکم آپ کو دیا گیا. نماز جب آپ پڑھتے ہیں پانچ مرتبہ تو اس کے معنی پانچ مرتبہ صاف و ستھرے کپڑے آپ پہنتے ہیں، اپنے کو سنوارتے ہیں، زینت پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. تو گویا یہ کہ معاشرے میں آپ چلے پھریں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں تو ہر وقت ایک حسن کا سما ہو، ایک ایسے منظر کا سما ہو کہ آپ کی آنکھیں اگر دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو، آپ کو خوشی محسوس ہوا. پھر وقت کی پابندی کا درس ہم کو دیا جاتا ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو قرآن کی آیت بتائی کہ ان الصلات کانت علی المومنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. چنانچہ ہم کو جو پہلی عبادت ہے اسلام میں، وہی ہم کو یہ بات بتاتی ہے. ویسے تو ہر عبادت اسلام کی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے گا. زکات بھی، روزہ بھی اور حج بھی. دنیا کی کوئی اور عبادت آپ کو ملتی ہے کسی مذہب میں جہاں وقت کی پابندی سکھائی جائے؟ نماز ہم کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے اور دن میں 5 مرتبہ سکھاتی ہے. وقت گزر گیا تو نماز ختم ہو گئی, اب آپ کی وہ نماز نہیں رہی, آپ لاکھ پڑھتے رہے ہیں. آپ جو وقت ہے جس کام کا, وہ کام اس وقت میں کیا جانا چاہیے. یہی درس ہم کو قرآن ہمیں نماز سے ملتا ہے. اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ بدقسمتی سے ہم مسلمان ہیں, چنانچہ ہر کام جو ہے وہ وقت کو ٹال کر کے کروں. جلدی کیا ہے, اتنی جلدی کیا پڑی ہے, جینا ہے برسوں. دوسری قومیں جو نماز نہیں پڑھتی, وہاں وقت کی پابندی کا شعور ان کے بچے بچے کے اندر ہے. اور وہ قوم جو نماز کو اپنی پہلی عبادت کہتی ہے, اس کے اندر وقت کے احساس کا تصور ہی نہیں, ختم ہو چکا. دوسری بات یہ کہ نماز ہم کو گناہ سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز ہم کو روکتی ہے فحش باتوں سے اور منکر اور خراب کاموں سے, برائیوں سے روکتی ہے ہم کو. حقیقتا یہ ہے کہ اگر ہم نماز کے پابند ہو جائے اور نماز کی ان حکمتوں کو سمجھتے ہوئے, اس کے سارے آداب و تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں, تو حقیقت میں کون مسلمان ایسا ہے کہ پھر جو بدی کی طرف یا برائی کی طرف مائل ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کچھ عرصے نماز پابندی سے پڑھتا رہا تو چوری اس کی چھوٹ جائے گی. اگر مطلب اس کے اندر نماز کی اگر وہ کیفیت پیدا رہی کہ جو ہونی چاہیے, تو پھر وہ اس کو برائی سے روکتی. نماز گناہوں کو دھو دیتی. ایک حدیث ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص اس میں 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جب تم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو تو تمہاری خطائیں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. لفظ خطا پہ غور کیجئے گا, گناہ کبیرہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے, چھوٹی موٹی جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں, چھوٹی موٹی جو لغزشیں جو خطائیں ہم سے دن بھر سرزد ہوتی رہی ہیں بتقاضائے بشری, یہ نماز ان کو دھو دیتی. اس کے بعد نماز مسلمانوں کا شعار ہے. دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہ ملے گی آپ کو کہ جس کو دیکھ کر کے آپ یہ پتہ لگا سکیں کہ یہ شخص جو ہے کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, الا یہ کہ کوئی خاص وقت متعین ہو اور آپ وہاں جائیں جہاں یہ عبادت کی جا رہی ہو, تب تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سفر میں ہوں تو, حضر میں ہوں تو, سڑک کے اوپر ہوں تو, ہوائی جہاز کے اندر ہوں تو, گھر کے اندر ہوں تو, دفتر کے اندر ہوں تو, جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. چنانچہ دیکھنے والا یہ دیکھ لے گا کہ یہ شخص جو سڑک کے اوپر دن کے 1 بجے مصلی بچھا کر کے کسی رخ کے اوپر کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے, یہ مسلمان ہے. یہ ایک شعار ہے جس سے مسلمان دنیا میں پہچانا جاتا ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے اور تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ انسان پہچان لیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اور چنانچہ یہ نماز منافقوں میں اور مومنوں میں بھی تمیز پیدا کر دیتی ہے. فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, منافق لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ, سستی کے ساتھ کہ کہاں پھنس گئے, چلو کھڑے ہو گئے کسی نہ کسی طور پر. اول تو بہانے کریں گے, میرے کپڑے پاک نہیں ہیں, دیکھیے نا مجھے خیال نہیں تھا میرے کپڑے پاک نہیں, کپڑے اگر پاک ہیں تو صاحب مجھے اصل میں غسل کی ضرورت ہے, میں نے غسل نہیں کیا. اچھا آپ پڑھ لیجیے, مجھے ذرا کہیں جانا ہے, میں ذرا سا وہاں ہو کے پھر میں نماز پڑھ لوں گا, آپ پڑھیے. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ صبح شام. تو نماز یہ بتا دیتی ہے کہ کون شخص نماز کے لیے تیار تھا, کس شخص کے ذہن میں نماز کی اہمیت تھی, کون شخص نماز کے لیے تیار نہیں اور اس کے ذہن میں اہمیت نہیں. چنانچہ وہ منافق اور مومن کو نماز الگ کر دیتی ہے, ممتاز بنا دیتی ہے دونوں. پھر نماز کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سب سے بڑا, وہ سماع و اطاعت کا سبق ملتا ہے. ذرا غور کیجئے, سماع و اطاعت جو ہے یہ مذہب کی ہمارے ایک ایسی تعلیم ہے کہ جو اگر توڑ دیا جائے تو بہت ہی نقصان دہ چیز ہے. امام نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے صف باندھ کر کے کھڑے ہوں، امام رکوع میں جا رہا ہے تو آپ بھی رکوع میں جائیے، امام سجدے میں جا رہا ہے تو آپ بھی سجدے میں جائیے، امام غلطی کر رہا ہے تو آپ بھی غلطی کیجئے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ صاحب امام کو تو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑا ہو گیا تو میں تو بیٹھا ہوں، میں نہیں کھڑا ہوتا. اگر آپ یہ کرتے ہیں نماز کے اندر تو آپ کی نماز نہیں، آپ جماعت سے خارج ہو گئے، آپ نے سماع و اطاعت کا جو اصول ہے وہ توڑ دیا. ہاں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کا امام اور آپ کا لیڈر غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو آگاہ کریں، سبحان اللہ کہیں، اس کی توجہ دلائیں کہ تمہارا یہ عمل غلط ہو گیا ہے. لیکن جب تک آپ اس جماعت میں شامل ہیں اس کا عمل اگرچہ غلط ہو آپ کو اس کے عمل کے ہی ساتھ رہنا ہے. آپ کو انفرادی طور پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ صاحب میں نہیں مانتا اس بات کو، میں تو اپنی الگ نماز پڑھی کر رہا ہوں. جماعت سے آپ علیحدہ ہو گئے، آپ کی نماز نہیں ہے. احتساب کر سکتے ہیں، اس کو توجہ اس کی دلا سکتے ہیں، اور اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے امام سے کہ جس سے نماز ساقط ہوتی ہے تو آپ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں، بعد میں امام کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پڑھے. لیکن نماز ہم کو سماع و اطاعت کا درس دیتی ہے اور سبق دیتی ہے معاشرے کے اندر، کہ جو ایک نظم بنا دیا گیا ہے اس نظم سے اپنے کو علیحدہ نہ کرو. جو تمہارا سربراہ ہے، جس کو تم نے سوچ سمجھ کر کے بنایا ہے، اس کے کہنے کے اوپر چلو. پھر نماز ہم کو فرض شناسی کی بھی تعلیم دیتی ہے. سب اللہ کے فوجی ہیں. ذرا غور کیجئے فوجی بیرک کے اندر جب کسی وقت بھی بگل بج جائے اگر، تو حکم کیا ہے کہ فوجی کسی بھی حالت میں ہو، لیٹا ہوا ہو بستر پہ، تو کھانا کھا رہا ہو، تو ٹوائلٹ کے اندر ہو، تو دوست احباب میں گپ شپ میں لگا ہو، تو جب بگل بج گیا کہ لائن حاضر ہو تو سارے کام چھوڑو اور دوڑو اس طرف کہ جہاں تمہاری پکار ہوئی ہے، اور کھڑے ہو جاؤ جا کر کے اور اپنے کو پیش کر دو. نماز پانچ وقت ہم کو اسی چیز کی تلقین کرتی ہے کہ ایک فوجی انداز میں اپنے کو تربیت دو، اور جب اللہ تعالیٰ کی اذان ہو جائے، بگل بج جائے نماز کی، تو کھانا کھا رہے ہو تو مکمل کر کے جاؤ، سو رہے ہو تو اٹھو، جو کام کر رہے ہو چھوڑ دو، دفتر کا کام ہو یا پڑھا رہے ہو یا کچھ لکھ رہے ہو یا کچھ سن رہے ہو یا کسی سے گفتگو کر رہے ہو، چھوڑو، نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں لائن حاضر ہو جاؤ. یہ فوجی تربیت جو ہے یہ بھی ہم کو نماز دیتی ہے. آخر میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نماز جو ہے وہ مساوات کا درس دیتی ہے. بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہاں کوئی ایسی جگہ مقرر نہیں ہوتی لوگوں کی کہ یہ حاکم وقت ہے تو اس کی یہ جگہ ہے، یہ کالا ہے تو یہاں کھڑا ہوگا، یہ گورا ہے تو یہاں کھڑا ہوگا، یہ آقا ہے تو اس کے برابر میں غلام نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ بزرگ ہیں تو ان کے برابر میں چھوٹا بچہ نہیں کھڑا ہو سکتا. ایسی ساری مساوات، ایسی ساری عدم مساوات جو ہے وہاں ٹوٹ جاتی، اور وہاں انسان سب برابر ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو ان کی سب کی ضروریات ایک ہیں، وہ اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں. اور دن میں پانچ وقت ہم کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف انداز سے نوازا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ تم سب اللہ کی نظر میں ایک ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو. نماز یہی بات سکھاتی ہے ہم کو کہ ہمارے پڑوس میں جو شخص کھڑا ہے یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، کس حال میں ہے. یہ ناممکن ہے کہ اگر آپ دن میں پانچ وقت اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ اس سے سلام و کلام نہ کریں، آپ اس کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں، آپ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھے نہیں. چنانچہ یہ غمخواری بھی سکھاتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تربیت بھی دیتی ہے، اور ایک دوسرے کے وسائل ایک دوسرے کے اوپر استعمال کرنے کی تلقین کرتی ہے. یہ مختصراً وہ اثرات تھے نماز کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد کرے کہ ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، آداب نماز کو ہم برتیں، اور خصوصاً نماز کے جو اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں وہ ہمارے اوپر بھی پڑھیں اور ہماری نمازوں کو وہ قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.